الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وحبيبه ونبيه مولانا بالقاسم محمد وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات الله
سکھائی جاتی ہے بچوں کو اور جو ہم اصول دین میں سے گنتے ہیں اس کا نام ہے عدل
پھیرائی ہے آپ سے کہ عدل جو ہے، عدالت جو ہے وہ پروردگار عالم کی ایک صفت ہے، پروردگار عالم کی ایک صفت ہے، پروردگار عالم کی اس کے علاوہ بھی بہت سی صفات ہیں، لیکن کسی بھی صفت کو ہم نے اصول دین میں نہیں گنا، کسی بھی اور صفت کو اصول دین میں نہیں گنا ہے. اگر کوئی ہمارے بچے سے، ہمارے قوم کے بچے سے پوچھے کہ بھائی تم شیعوں نے اپنے اصول دین الگ بنا رکھے ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس عدالت کو تم لوگ اصول دین میں سے کیوں گنتے ہو، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہمارے بچوں کو آنا چاہیے نا جواب، بھائی خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ قادر ہونا، خدا قدرت رکھتا ہے ہر کام کو انجام دینے پہ، اس کو ہم نے اصول دین میں نہیں گنا. کیا خدا کی قدرت میں ہمیں کوئی شک ہے؟ کیا قدرت میں شک ہے؟ نہیں شک ہے. خدا کی ایک صفت ہے رازق ہونا، کیا اسی رزق کو ہم نے اصول دین میں گنا؟ کیا خدا کے رازق ہونے میں ہمیں کوئی شک ہے؟ خدا کی ایک صفت ہے عالم ہونا، کیا خدا کے علم میں ہمیں کوئی شک ہے؟ کیوں ہم نے اصول دین میں کیوں نہیں گنا؟ اس عدالت کے لفظ کو اصول دین میں کیوں گنا ہے؟ کوئی ہم سے سوال کرے تو سوال اس کا حق بجانب ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہمیں ناراض ہونے کا حق نہیں ہے، ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے، ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے. کیونکہ اگر ایک صفت کو ہم اصول دین میں گن رہے ہیں اور خدا کی اس کے علاوہ 99 صفات ہیں یا 99-100 صفات ہیں، ہم اس کا غرض نہیں ہے. کسی بھی اور صفت کو ہم نے اپنے اصول دین میں جگہ نہیں دی ہے اور فقط ایک صفت کو ہم اصول دین میں گن رہے ہیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا؟ سوال پڑھیں محمد علی. اب عدالت کو کیوں گنا؟ عدالت کو اس لیے گنا کہ میں فقط اشارتاً یہی بات کروں گا، کیونکہ خود ایک مستقل انڈیپینڈنٹ ایک موضوع ہے، مستقل موضوع ہے، اس کے لیے مزید بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، فقط ایک حوالہ دے کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اس لیے عدالت کو ہم نے اصول دین میں گنا ہے کیونکہ جمع عام جاب صادق علیہ السلام و سلام مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، مومنین کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے درمیان عقائد میں دو گروہ بن گئے، عقائد میں دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کو کہا جانے لگا اشارہ، ایک گروہ تھا معتزلہ. نام شاید سنا ہو بزرگوں نے، مجالس میں نام سنا ہوگا اشارہ معتزلہ، آج ان کا نام نہیں دیا جاتا ہے، فقط ان میں کتاب کی کتابوں تک وہ چیزیں، یہ الفاظ جو ہے محدود ہو گئے ہیں. تو اشارہ کیا کہتے تھے؟ اشارہ یہ کہتے تھے کہ اگر دنیا میں ہمیں کہیں کوئی ظلم نظر آئے، کوئی زیادتی نظر آئے، ظلم و زیادتی کیا ہوتی ہے؟ ظلم و زیادتی مثال کے طور پر کوئی غریب بن گیا، کوئی امیر بن گیا، کوئی کالا بن گیا، کوئی گورا بن گیا، کوئی چھوٹے خط کا ہے، کوئی بڑے خط کا ہے، کوئی کسی ملک میں چلا گیا، کوئی کسی چیز ملک میں چلا گیا، کسی کے ملک کے پاسپورٹ کا رنگ بہت افضل ہے، لال رنگ کا ہے، نیلے رنگ کا ہے، ہمارے جیسے ملکوں کے پاسپورٹ کا رنگ مثال کے طور پر ہم ایسی جگہ پیدا ہوئے کہ ہرے رنگ کا ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے. اب کوئی کلیم کرنا چاہے کہ بھائی یہ ناانصافیاں ہوئی ہیں، یا کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، وغیرہ وغیرہ، دنیا میں جو ہمیں بظاہر، میں لفظ بظاہر استعمال کر رہا ہوں، جو ظلم ہمیں نظر آ رہا ہے، ان اشاعروں کو کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کہیں دنیا میں ہمیں ظلم اگر نظر آ جائے، کیونکہ یہ ظلم، وہ ظلم کو مان رہے ہیں، یہ ظلم کیونکہ پروردگار کی طرف سے ہے، تو لہٰذا یہ ظلم صحیح ہے. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ اشاعرے کا. اس کے برعکس معتزلے کس بات کے معتقد تھے؟ وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں، پروردگار عالم کی ذات میں ظلم نہیں ہے، کوئی بھی ظلم بظاہر ہے، مگر دنیا میں ظلم نظر آ رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ جو بھی کام پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے اس میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے. لہذا اس عدالت کو، کیونکہ عدالت ظلم کے مقابلے میں، ظلم عدالت کے مقابلے میں، تو لہذا کیونکہ ہم پروردگار عالم کو عادل سمجھتے ہیں، لہذا عالم طاہرین نے اس عدل کو اصول دین کا حصہ قرار دیا، تاکہ ہم یہ سمجھا سکیں کہ ہم پروردگار کے ظلم کے قائل نہیں ہیں. سبحان اللہ محمد علی محمد. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں اپنی بات کو پہنچا سکتا ہوں.
ماشاءاللہ.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئمہ طاہرین نے اس عدالت کو اس ضرورت کے تحت، تاکہ ہمارا شمار دوسرے مسلمانوں کی طرف نہ ہو سکے، ہمارا حساب ان دوسرے مسلمان جو کہ اشعری عقیدے کے حامل تھے ان کے ساتھ نہ ہو سکے. لہذا آج بھی علم کلام کی کسی بھی مکتب کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ اہل بیت کے ماننے والوں کو عدلیہ کہہ کے اس میں خطاب کیا جاتا ہے.
واہ 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 واہ. بہت بڑی سے واہ واہ
یہ آپ دیکھیں وہاں پہ کہیں گے اشاعرے یہ کہتے ہیں معتزلے یہ کہتے ہیں اور حنفیہ اس بات کے قائل ہیں. علم کلام کی کتابوں میں کبھی بھی ہمارا ذکر آیا ہے تو ہمارے علماء کرام کی تمام پرانی علم کلام کی کتابیں کسی بھی مقصد سے مطالعے ہوں وہاں پہ ہمیں اسی لیے کیونکہ ہم عدالت پروردگار کے قائل ہیں کیونکہ ہم عدالت کے قائل ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پروردگار کیونکہ میں اس کی وجہ بھی بتا دوں کیونکہ دیکھیں نا ہر قوم نے اپنا مختلف قسم کا اللہ بنا لیا ہے ہر قوم نے اپنے ذہن کے مطابق اللہ بنا لیا کیونکہ ان کا کوئی علمی ارتباط کسی مکتب وحی سے نہیں تھا. لیکن میں بہت چونکہ الفاظ سماعت کر رہا ہوں کہ کسی بھی معدن رسالت سے کسی بھی وحی کے گھر سے کیونکہ ان کا ارتباط منقطع تھا لہذا ان تک وہ صحیح چیز کنوے نہیں ہو سکی وہ چیز جو کہ ان تک پہنچنی چاہیے تھی اہل بیت کے ارتباط کے قطع ہونے کی وجہ سے لہذا وہ لوگ اپنے اپنے خدا بنا بیٹھے. میں جملہ کیا ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ روز قیامت علیہ اللہ سب اللہ خدا والے عالم جو ہے وہ تب پہ بیٹھا ہوا حساب کتاب کر رہا ہو. یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب جہنم بھر دی جائے گی تو پھر جہنم سے کیا آواز آئے گی حتمی مزید. اب اس کے بعد والا جملہ میں نہیں کہہ رہا جو بیان ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے ہم خدا کی جسمیت کے قائل نہیں ہیں. جو خدا کا جسم دنیا میں نہیں آپ تصور کر سکتے وہ آخرت میں بھی خدا کا جسم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا ایک جملے میں فقط اس کا جواب دوں کیونکہ جو بھی جسم ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور خدا کی ذات میں کوئی محدودیت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرا لفظ کیا ہے جو اس آیت شریفہ میں استعمال ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک کس رسول کی اطاعت کرنی ہے ہم نے کس رسول کی اطاعت کرنی کون سا رسول ہے جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. مسلمانوں نے ہر ایک نے بظاہر تو سارے مسلمان تمام لوگ ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. جس بھی نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں مثلا اس کی اگر شناختی علامت دیکھی جائے تو سب ایک ہی نبی پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ ہر قوم کا ایک اپنا نبی ہے کس بنیاد پر کیونکہ جس نبی کو ہم نبی سمجھتے ہیں جس نبی کو ہم نبی سمجھتے ہیں باقی لوگ اس نبی سے بہت دور ہیں. باقی لوگ اس نبی سے بہت دور ہیں پھر کیا مطلب ہوا اس دوری کا؟ بظاہر تو ایک ہی نبی ہیں جو کہ مکے میں تشریف لائے اور مدینے میں ان کی رحلت ہوئی تمام مسلمان اسی نبی کو مانتے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا تمام چیزیں نازل ہوئی. لیکن وہ نبی جو ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ نبی جو ان کے ذہنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بڑی خاموشی آپ میں چاہیے مولا کیا آج نئی باتیں لے کے بیٹھ گئے. بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں کے نبیوں میں فرق کیوں ہے؟ بظاہر تو ایک نبی ہے نہ ان کے ماں باپ کے ناموں میں کوئی فرق ہے نہ ان کی تاریخ ولادت میں شہادت میں تھوڑا بہت جو مسلمانوں میں عادت ہے آگے پیچھے کرنے کی اس کے علاوہ کوئی ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ وہ نبی جو ان کے ذہنوں میں ہیں وہ نبی جو ہمیں پڑھایا گیا اس میں بڑا فرق ہے. میں کیا فرق ہے ایک میں چھوٹی سی فقط مثال دوں کیونکہ یہ تمام موضوعات ایسے ہیں کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والے ہیں اور ایک مختصر مجلس میں جگہ پہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تمام چیزیں اس کو باتوں کو سمیٹا جائے. میں فقط ایک مثال دوں اور وہ مثال یہ کہ ہمارے یہاں جو دینیات کی کتابیں جو اسکولوں میں رائج ہیں جو ہمارے ٹیکسٹ کا حصہ ہوتی ہیں جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں سلیبس کا
جی ہاں
وہاں پر ایک واقعہ ایک وحی سے متعلق ہم نے پڑھا اور آج ہمارے بچے بھی وہی واقعہ پڑھ رہے ہیں اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے میں فقط نقل کر رہا ہوں واقعہ وہ اپنا عقیدہ نقل نہیں کر رہا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ پیغمبر حضب عادت جو ہے وہ غار حرا میں موجود تھے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی اور پیغمبر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی. واقعہ ایسے ہی ہے نا کہیں پہ اگر میں واقعے میں کوئی اگر کمی زیادتی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. تو پیغمبر پریشان ہو گئے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ پریشان ہو گئے اپنی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، ان کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا کہ میں سرا عبادت میں مصروف تھا اور ایسی آواز آئی، سمجھ نہیں آ رہی کہ آواز کیا آئی، کون تھا یہ؟ تو جناب خدیجہ سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ چلو میرے ایک چچا ہے جو عیسائی مذہب کا غالب دین ہے، بہت ہی سیاح ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے، یعنی ایک مسئلہ جو رسول سے حل نہیں ہوا جناب خدیجہ سے حل ہی ہوا، تو وہ کون ایک عیسائی عالم دین کرے گا؟ اچھا جی، یہ واقعہ ایسی نقل ہے نا، سارے دونوں میاں بیوی پہنچ گئے کس کے پاس؟ عیسائی علیہ السلام کے پاس، اس نے تصدیق کی کہ تم پر تو وہی نازل ہوئی ہے، یعنی رسول کو اپنی رسالت کا علم نہیں ہے، یہ اب میں سمجھ میں آیا نا، جو ہمارا رسول ہے وہ کیا ہے اور جو ان کا رسول ہے، اب سمجھ میں آیا کہ دونوں کے رسول میں کتنا فرق ہے؟ ابھی میں اس کی قرآن سے مثال دوں گا، تو اب یہ جو واقعہ اگر ایک سنا جائے، اس واقعے کو اگر تسلیم کر لیا جائے، تو نتیجہ کیا ہے؟ انسان ذاتی طور پر ایک احسان فراموش آدمی تو نہیں ہے، ہمیں تو تمام دنیا میں جتنے بھی عیسائی نظر آئے تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی گلی میں کوئی عیسائی ہمیں اگر جھاڑو ہاتھ میں لیے ہوئے گلی میں نظر آئے تو ہم اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیں، اس کے ہاتھوں کو چومیں، کیونکہ اگر اس کے بڑے نہ ہوتے تو ہمارے بڑوں کو پتا نہ چلتا کہ یہ رسول ہو گئے،
ان کا شکرگزار ہونا چاہیے،
بھائی بڑی احسان فراموشی ہے کہ ہم انہیں برے ناموں سے پکارے، بھائی احسان تو یہ ہونا چاہیے گلی کوچے میں نظر آئے تو اس کے ہاتھ سے جھاڑو لو، اس کے ہاتھ سے ٹوکری لو، اس کے ہاتھوں کو چومو، کیونکہ ان کے بڑے نہ ہوتے تو آج ہمارا حشر کیا ہوتا، بھائی طریقہ کار تو یہی نا اس واقعے کے مطابق، لیکن اگر انہی مسلمانوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا، رسول کو سمجھا ہوتا تو یقیناً اس واقعے کو نازل نہ کرتے، بھائی کہاں پڑھا ہوتا رسول کو؟ بھائی رسول کو اس جگہ پڑھا ہوتا کہ جب جناب مریم کا پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم جا کے اس کمرے میں محسوس ہو جاؤ، جناب مریم کو علم نہیں ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے، کہا اس کمرے میں چلی جاؤ، اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب عیسیٰ جب جناب مریم کی گود میں اس کمرے سے باہر تشریف لے کر آئے، تو محلے والوں نے، علاقے والوں نے، لوگوں نے جناب مریم کی طرف انگلی اٹھائی کہ بچہ کہاں سے آیا تمہارے پاس، یہ لوگوں کا سوال کرنا جائز تھا ناجائز تھا؟ جائز سوال تھا، لوگوں نے جناب مریم سے سوال کیا بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو وہاں کیا ہوا؟ کسی دوسرے عالم دین نے گواہی دی جناب عیسیٰ کی؟ کوئی نبی آسمان سے نازل ہوا
نہیں،
جبرائیل نازل ہوا، پروردگار نے حکم کیا کہ بچہ اپنا دفاع خود کرے گا، جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ جو کہ 40 سال سے عبادت میں مصروف نہیں ہے، کسی خاص عبادت کر کے نہیں آیا ہے، ابھی 1 یا 2 دن کا بچہ ہے، وہ بچہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، کہ میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے کتاب بھی عطا ہوئی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، اپنے آپ کو فقط بچیوں کی شادی تک رکھ دیا ہے، کوئی سفر پہ جائے اس کو نیچے سے گزار دو، بس اس سے زیادہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, تو ہم علی سے سخت لہر کے فقط زبانی قائم ہیں. تو بہرحال اسی قرآن کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی. کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی. اس سے زیادہ کمی بیشی تو نہیں ہے نا, کچھ مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. اس کے بعد تو کچھ آیتیں نازل نہیں ہوئی, امیر المومنین کے زمانے میں, خلفاء کے زمانے میں, بعد میں غیبت کبرا صغرا کے زمانے دو چار آیتیں نازل ہوئی ہیں. کسی مسلمان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ جو قرآن ہے اس پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئے.
بسم اللہ,
ٹھیک. ہم نے اسی قرآن کو سب کچھ سمجھ لیا, اسی قرآن کو سب کچھ سمجھتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, چومتے ہیں, اور اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے تک نہیں ہیں. اتنا زیادہ احترام ہے کہ اس کے صفحے پہلے نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے, اتنا زیادہ ہمارا احترام ہے.
کیا کہنا
ہے,
سبحان اللہ.
اب اسی قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا, ٹھیک ہے بھائی, 23 سال کے عرصے میں نازل ہو گیا. لیکن جب آپ نے کبھی اس واقعے کی طرف توجہ دی ہے کہ جو دعوت ذوالحجہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہماری مجالس میں اور ہماری محافل میں, ہم واہ واہ کر کے اٹھ جاتے ہیں, نعرے بھی لگ جاتے ہیں, تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس واقعے کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. واقعہ کیا ہے؟ دعوت ذوالحجہ آپ نے تو سنا ہے کہ جناب سب لوگوں کو جمع کیا گیا. میں پورے واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہا کیونکہ سب کو پتا ہے. اور اس کے بعد کھانا ہوا, تو پھر اس کے بعد پیغمبر نے جب اپنا مدعا بیان کیا اور یہ 3 دن تک سلسلہ دعوت کا جاری رہا, تو اس دعوت میں لوگوں نے یہ کوئی جو سوال کرنے والے تھے جن کو مدعو کیا گیا تھا, انہوں نے فقط ایک بات پیغمبر سے کی, اور وہ بات یہ تھی کہ تمہاری اس گفتگو کا کہ تم اللہ کی طرف سے رسول بنائے گئے ہو کوئی گواہ ہے, کوئی گواہی دینے والا ہے تمہاری اس بات کا؟ تو پیغمبر نے گواہی میں کیا پیش کیا؟ پیغمبر نے گواہی کے طور پر کس کو دے کر سامنے آئے؟ پیغمبر نے دو گواہیاں دی وہاں پر کہ میرے دو گواہ ہیں, میرے دو گواہ ہیں. ایک گواہ کون ہے؟ اچھا اس محفل میں موجود کون ہیں؟ وہ لوگ جو کہ دعوت بلائے گئے, خود پیغمبر, اور تیسرا وہ گروہ کون ہے کہ جس میں ایک وہ گروہ ایک بچے پر مشتمل ہے جو کہ پیغمبر کے تمام امور کو دیکھ رہے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں, جس کو آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مسلمان کہتے ہیں. تو 3 قسم کے افراد ہو گئے, 3 نظریے کے افراد ہو گئے. ایک جن کو دعوت دی گئی ہے, ایک خود پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں, اور جو ایک انتظامی امور سنبھالا ہوا ہے جس کی عمر, جس نے بچے نے بظاہر تمام لوگوں کو دعوت دی ہے, کھانے پینے کا انتظام کرایا ہے, ایک بچہ موجود ہے, پیغمبر ہے, ایک بچہ ہے, اور باقی خاندان کے بزرگ. اس محفل میں کوئی اور بچہ موجود نہیں ہے. تو یہ 3 قسم کے افراد وہاں پہ موجود ہیں, 3 گروہ کے. اچھا جب کہا گیا کہ تم کوئی اپنے لیے گواہی پیش کرو, تو پیغمبر نے کیا کہا کہ میرے گواہ ہیں, گواہ کون ہیں؟ ایک اللہ ہے, دوسرا من عندہ الکتاب. بھائی ایک خدا ہے, ایک جس کے پاس کتاب کا علم ہے, اور جو رسول کے علاوہ اور سامعین کے علاوہ وہ موجود تھا, اس کے پاس علم کتاب موجود ہے.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
سورہ قدر میں کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس ذکر کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا؟ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قرآن ذکر کو نازل کیا۔ تو میں سوال کروں گا، اے خدا، یہ تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، شب قدر تو ایک رات کی بات ہو رہی ہے، شب قدر تو پورے 23 سال کا عرصہ نہیں ہے، شب قدر پوری 365 دنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، شب قدر پورے سال کی راتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، شب قدر کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی شب قدر کو اللہ اہمیت بیان کر کے بیان کر رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہزار راتوں سے افضل ہے۔ ایسا ہی ہے نہیں، اس رات کی اہمیت کو پروردگار انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ ہزار راتوں سے افضل ہے، یہ رات ہزار راتوں سے افضل ہے۔ تو یہ یقیناً کسی ایک مخصوص رات کی بات ہو رہی ہے، یہ 23 سال کی راتوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، 23 سال کی رات کی بات نہیں ہو رہی۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ جس کو ہم ذکر سمجھتے ہیں، جس کو ہم کتاب سمجھتے ہیں، یہ یقیناً کتاب ہوگی، لیکن یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عیسیٰ کون سی کتاب کا ذکر کر رہا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب، ایک دو دن کے بچے کے بعد بھی کتاب موجود ہے، اور جو دعوت دلنشینہ میں نبی کے لیے گواہی کے طور پر آیا ہے، اس کے بعد بھی علم کتاب موجود ہے۔ اب میری بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب تیسرا جملہ کیا ہے؟ تیسرا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اچھا، میں نے یہ کہا شروع میں جو نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہی اطیع سے تینوں کی اطاعت کی بات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے الگ کر دیا، اور الگ کرنے کا مقصد ایک تو جو میں نے شروع میں بیان کیا، اور دوسرا اہم مقصد ہم مسلمانوں کے لیے ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ کہ کبھی بھی اطاعت رسول میں اور اطاعت اولی الامر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر ایک جیسی برابر ہے، اگر دونوں میں فرق ہوتا تو اللہ ایک دفعہ اور اطیعوں کہہ دیتا۔ بس جیسے پہلے اس نے تکرار کیا، دو دفعہ کہا، ایک ہی اطیعوں کہنے سے تینوں باتیں کہہ دیتا کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، ہمیں مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتا، ہم اس سے انکار ہی نہ تھے، تو پھر بھی انکار نہ کرتے، اللہ نے کہا ہے کافی ہے۔ لیکن اللہ نے دو دفعہ لفظ کو، اس امر کو، سیدھے کو، اس جملے کو تکرار کیا کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، اولی الامر کی اور ہے، رسول کی اور ہے، دونوں کو الگ رکھا، اللہ نے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ دوسری بات کیا ہے کہ رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت ایک کہنا جا رہے ہیں۔ اب اگر دونوں دنیا میں ہم سے کوئی یہ سوال کرے، دنیا والے اگر تم سے یہ سوال کریں کہ تم ان کو، ائمہ علیہ السلام کو، رسول کا جانشین کیوں سمجھتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے، جانشین ہم نے نہیں بنایا ہے، اللہ بنا کر گیا ہے، میں خود اللہ بنا کے گیا ہے، کیونکہ وہ اطاعت کا حکم جو رسول کے لیے دیا گیا ہے، وہ اطاعت کا جو درجہ رسول کے لیے بیان ہوا ہے، وہی اطاعت کا درجہ خود نبی کے لیے بیان ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد
اللہ صلی علی محمد و علی محمد،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ
حیدری یا علی،
نعرہ محمد والے محمد سلام،
اللهم صل على محمد والے محمد،
تاجیل امام زمانہ بلند تر سلام،
اللهم صل على محمد والے محمد۔
یہاں پر جس اطاعت کا دوبارہ ذکر کیا ہے کہ دونوں اطاعت ہے، رسول کو اور اطاعت اولی الامر کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب آئے اولی الامر کی بات کریں ہم۔ دوسری اولی الامر کی بات کیا ہے کہ اولی الامر کا جو معنی ہے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صاحب امر،
صاحب ہم کسے کہتے ہیں؟ صاحب اختیار لوگوں کو.
صاحب اختیار،
صاحب اختیار. صاحب اختیار کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں یہ ساتھ والا مکان جو ہے، یہ مثال کے طور پر بھٹی صاحب کا ہے مثلا، مجھے نہیں پتا ساتھ میں کون رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں کہوں ساتھ والا مکان جو ہے بھٹی صاحب کا ہے، لیکن بھٹی صاحب کو جب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. ساتھ والے مکان کے مالک ہیں بھٹی صاحب، لیکن بھٹی صاحب کو اس گھر کو کرایہ پہ دینے کی اجازت نہیں ہے. بھٹی صاحب اس گھر کے مالک ہیں، لیکن وہ اس گھر کو رینوویٹ نہیں کر سکتے، اس گھر میں رہ نہیں سکتے، کسی کو بخش نہیں سکتے، کسی کو بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، بھٹی صاحب مالک ہیں لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتے. تو بھٹی صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی مکان خود رکھ لو،
خود ہی رکھ لو.
کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو حق کے تصرف اپنی ملکیت میں نہیں ہے، کسی قسم کا بھی تصرف، اگر حق کے تصرف آپ کا حاصل نہ ہو تو آپ کی مالکیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مالکیت کا فائدہ ثمرہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اب تک آپ کو حق تصرف حاصل ہو. حق تصرف ہوگا تو آپ کہلائیں گے ہاں بھائی آپ مالک ہیں، آپ اس کو بیچیں، خریدیں، کرائے پہ دیں، آگ لگائیں، آپ کو بہت پوچھنے والا ہے کیونکہ آپ مالک ہیں. مالکیت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ حق تصرف ہو، یعنی تصرف کرنے کا حق ہو. اب اگر کسی کو دنیا میں ولی امام بنا کے بھیجا گیا ہے، لیکن اگر اس کے پاس دنیا میں تصرف کرنے کا حق نہ ہو، دنیا میں تصرف کرنے کا حق نہ ہو، تو کیا کہے گا؟ یہ امامت بھی تم رکھو، یہ ولایت بھی تم رکھو.
بے شک
جب اگر کسی امام کو مثال دے رہا ہوں، چلیں چھوڑ دیں دنیا کی ائمہ کی مثالیں، اس ملک میں ہم وزیر اعظم بناتے ہیں بڑے شوق سے. آپ نے نیا وزیر اعظم، نیا ملک بنایا، بڑے شوق سے بنایا آپ نے، اب آپ بنا بیٹھے اس کو مثال کے طور پر، اس کو کہیں گے تم وزیر اعظم تو ہو لیکن تمہیں حق نہیں ہے، نہ کسی کو نوکری پہ رکھ سکتے ہو، نہ نکال سکتے ہو، نہ تم اپنے وزیر چن سکتے ہو، نہ کچھ کر سکتے ہو، نہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھو، تم ٹانگے پہ بیٹھو، تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا بھائی اس وزارت عثمہ کا مجھے
کیا
فائدہ؟ اختیارات ہوں گے تو وزیر بنے گا، اختیارات ہوں گے تو کوئی ملک چلائے گا. تو بغیر اختیار کے ایک ملک کا وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا بغیر اختیار کے. ایک وزیر اپنی وزارت میں بغیر اختیار کے کچھ رد و بدل نہیں کر سکتا. تو ہم یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جس کو پوری امت کے لیے امام یا نبی بنا کے بھیجا جائے اور اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو؟ جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. پروردگار کیا کرے کہ اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو کہ صاحب اختیار ہو، جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو. اس نبی کو جس کے پاس اختیارات نہ ہو، اس نبی کی اطاعت مت کرنا، اس نبی کی اطاعت کرو جو صاحب اختیار ہو، جو ولایت رکھتا ہو، ولایت تکوینی بھی رکھتا ہو، ولایت تشریح بھی رکھتا ہو.
بسم اللہ،
کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ جو صاحب اختیار ہے. اولی الامر کہہ کر اللہ نے یہ ہمیں سمجھا لیا کہ تمہارا نبی بھی صاحب اختیار ہے اور جو نبی کا ولی ہوگا وہ بھی صاحب اختیار ہوگا. نبی کا ولی بھی صاحب اختیار ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو اس کو غاصبین میں سے تو گن سکتے ہو لیکن اللہ کا اور اس کے رسول کا ولی نہیں بنا سکتے. زبردستی تو کوئی بن جائے،
سبحان اللہ، وہ پھر اس کی اپنی.
زبردستی تو ہم ووٹ دے کر بنا سکتے ہیں. اب سمجھ میں آیا جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ نبی کسی کے بنانے میں اختیار میں ہے اور نہ نبی کا ولی کسی لوگوں کے اختیار میں کہ کسی کو ولی بنائے. کیوں؟ کیونکہ ہم ولی تو بنا دیں، اس کو اختیارات کہاں سے دلائیں گے؟
کیا کہنے
بھائی، ہم نبی کا جانشین چن لیتے ہیں کسی کو، بتائیں چن لیں بھائی، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ جو مسلمان جس کو پسند کرے، صاحب اختیار ہے، یہاں جمع کر لیں، بنا لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی کی جگہ پہ لایا جا رہا ہے، نمائندہ بنا لیا، جانشین بنا لیا، وہ اختیارات جو نبی کے پاس تھے، وہ اختیارات اس کو کیسے دیں گے ہم؟ وہ اختیارات کہاں سے لیں گے؟ بھائی نبی کے پاس حق تصرف کیا ہے؟ آج کی دنیا یہ تعجب کرتی ہے، مسلمان بھی شک میں پڑ گئے ہیں کہ آیا نبی کے پاس یار اختیارات تھے. دنیا اس اختیارات کو مانتی ہے. کیا حق کے تصرف ہے کہ نبی زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کرے تو دو یہ ہے حق کے تصرف.
بسم اللہ، سبحان
اللہ، یہ ہے
سبحان اللہ.
حق کے تصرف کی ایک چھوٹی سی مثال،
اشارہ کرے،
چھوٹی سی مثال ہے. اچھا لوگ ہمارے یہاں بعض جو معجزات ہیں نا ہم وہ بہت سارے ایسے سوالات جو دوسرے ہم پہ کرتے تھے آج ہمارے درمیان سے اٹھ رہے ہیں. بڑے علمیہ ہیں, علمیہ ایک ہے کہ وہ جو بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو ہمارے جب اسکول جاتے تھے بہت سارے سوالات ہم سے ہوتے تھے, بھائی یہ کیا ہے, تم یہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے ہو. ماشاء اللہ اس سے کہیں زیادہ شدت سے سوالات ہمارے ممبروں سے ہو رہے ہیں اور ہمارے درمیان سے ہو رہے ہیں. انتہائی ایک افسوسناک ہماری آج کی صورتحال ہے. اب لوگ بہت ساری اسی تناظر میں بہت ساری چیزوں کے جو ہے وہ منکر ہوتے چلے آ رہے ہیں, سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارے بعض وقت جو مجالس میں معجزے بیان ہوتے ہیں یا آئمہ تحریر کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو ہر ایک کو لوگ بعض لوگ جو ہیں جو روشن فکر بعض ہیں نا ہمارے امیر تو بظاہر روشن فکر, روشن فکر نہیں ہے, وہ گمراہی کے شکار ہیں بےچارے, جہالت کے شکار ہیں, پڑھ لکھے ہوتے تو ایسی بات جہالت کے شکار ہیں بےچارے, گمراہی. اب مثال کے طور پہ ایک واقعہ جو ہمارے مومنین سے منسوب ہے اور وہ واقعہ یہ کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو مولا کو ٹیسٹ کرتے ہیں, امتحان لیتے ہیں مولا. مولا کا کس بات کا امتحان؟ کہ 40 افراد نے طے کیا کہ مولا کو ہم ایک ہی وقت پر اپنے گھر پہ بلائیں گے, کیونکہ مولا کیا کہتے تھے کہ کوئی بھی مجھے بلائے تو میں اس کے گھر پہ جاؤں گا, ناممکن ہے کہ اس کے گھر پہ نہ جاؤں. 40 لوگوں نے مل کر مولا کو ایک ہی وقت پہ گئے, ایک آیا کہ جی مولا کل 2 بجے مثلاً ہمارے گھر پر شپ لے آئے, مولا بالکل ٹھیک ہے. دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, پانچواں آیا, چلے گئے سارے. جب وہ دعوت کا وقت گزر گیا تو اس نے کہا کہ دیکھا وہ تو میرے گھر آئے, دوسرے کا نہیں نہیں تمہارے گھر نہیں میرے گھر آئے, تیسرے نے کہا میرے گھر آئے. اب آپس میں ان سب میں جھگڑا ہو گیا, بھائی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب جب سمجھ میں نہ آئے تو مولا کے پاس آئے کہ مولا آپ تو میرے گھر آئے تھے. ہاں ہاں. دوسرے نے کہا آپ تو میرے گھر آئے تھے. ہاں آپ کے گھر بھی آئے, آپ کے گھر آئے تھے. بھائی ایک ہی وقت میں اتنی جگہ کیسے چلے گئے؟
بسم اللہ.
یہ واقعہ بیان ہوتا ہے. میں باقی پوری لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جا رہا, میں اس کی فلسفے اس واقعے کے جو وجوہات اس کی طرف جا رہا ہوں. لوگوں میں بڑی پریشانی ہوئی کہ مولا ایک ہی وقت میں کس جگہ چلے گئے. میں اولی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ واقعہ سب نے سنا ہے, اسی طرح سے ہے نا, بزرگ بیٹھے میرے, اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو میری بزرگ میری اصلاح کرے. یہاں پر یہ واقعہ ایسے ہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولا ایک وقت میں کیسے چلے گئے, کوئی مولوی آگے کہہ رہا نہیں گئے, کوئی کہہ رہا یوں گیا ہے, کوئی کہہ رہا. ہر آدمی اپنی اپنی ایک پنچایت نکال رہا. اس میں میں اپنے بچوں سے جو فزکس پڑھنے والے ہیں, فزکس میں ایک نظریہ ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی بھی چیز نور کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے. کوئی بھی چیز, آج فزکس کہہ رہی ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا کسی شیعہ مولوی نے مرجے سے نے کوئی خون نجف سے تو کوئی بات نہیں کی. آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز نور کی یعنی لائٹ کی رفتار سے E=mc² کا فارمولا ہے کہ اگر اس کی رفتار سے کوئی بھی چیز اگر سفر کرے تو اس کے لیے وقت کیا ہے؟ یہی بات ہے. اچھا کوئی چیز نور کی رفتار سے سفر کرے, مثال اس کی میں چھوٹی سی دوں گا پھر اپنی بات پر آؤں گا. ایک سورج ہے, سورج سے کچھ روشنی نکل رہی, نور نکل رہا ہے, لائٹ ہے, انرجی. ایک ہی وقت میں کتنی جگہ سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں؟ پاکستان والے کہہ رہے ہیں ہمارے پر بھی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت امریکہ میں اندھیرا ہوگا لیکن پاکستان, انڈیا, ایران, افغانستان, چائنا سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سورج پڑ رہا ہے. لیکن آپس میں کبھی اختلاف ہوا کہ سورج تو ہمارے یہاں تھا تمہارے یہاں تو نہیں رہا؟ کبھی ہندوستان اور پاکستان والے کو کشمیر پہ تو لڑتے دیکھا ہے, کبھی اس بات پہ لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہو کہ سورج تمہارا ہے ہمارا ہے؟ بڑے لڑائیاں دیکھی ہوں گی آپ نے, پانی ہمارا ہے, پانی تمہارا ہے, فلاں تمہارا ہے, فلاں ہمارا ہے. لیکن سورج پہ کوئی بحث
نہیں
ہے. نہ افغانستان پاکستان کی جنگ ہے, نہ ایران پاکستان کی جنگ ہے, نہ پاکستان ہندوستان کی جنگ ہے, کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے. کیونکہ وہ نور ہے, وہ جہاں دل چاہے پڑے, جتنی وسیع ایریا میں پڑے اس کو روکنے والا نہیں ہے. تو ہم نے نور کے لیے ڈیفینیشن کیا بیان کی ہے کہ نور کے لیے آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی نور کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے. لیکن اگر کوئی خود نور ہو, اگر کوئی خود نور ہو تو اس کے لیے 40 کیا 40 لاکھ لوگ بھی بلاتے, 40 ملین بھی بلاتے تو ان کے لیے کوئی فرق نہ پڑتا. اب سمجھ میں آیا کہ اولی الامر کیا ہوتا ہے, صاحب اختیار کیا ہوتا ہے. اچھا بہت سارے ہم اقوال کو, نہج البلاغہ کی بہت ساری باتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں سیاست دانوں کو جھوٹ بولتے سنا ہے, عادت پڑ گئی ہر بات کو ہم جھوٹا ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری روایات اور بہت ساری آیات اور بہت سارے خطبات بھی شاید وہ سیاسی بیانات ہیں. استغفر اللہ الحمد للہ. ہم دیکھتے ہیں نا سیاست بیانی سیاست دان جو ہے مطلب لیاقت باغ میں آئے ڈی جاب پہ بیٹھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے نا, ہر سیکٹر میں آئی ٹین میں ہم ایئرپورٹ بنا دیں گے. آپ بھی یقین کرتے جا کے ووٹ ڈال کے آتا ہے آئی ٹین میں ایئرپورٹ بننے والا ہے ٹھیک ہے. تو اس قسم کے سیاسی بیانات ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر ہم چل پڑتے ہیں ان کے پیچھے. مولا جو فرماتے ہیں قرآن میں وہ سوری نہج البلاغہ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. تو کیا یہ مولا کا کوئی سیاسی بیان ہے یا واقعیت بیان کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ تو بڑے مولا کے شانے والے, میں آپ لوگوں سے ہی سوال کروں, یہ آپ کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف آ جائیے, اگر اس بات پر یقین ہے تو سمجھ لو کہ فقط تمہارے مولا نہیں ہیں, کائنات کے مولا ہیں, کائنات کے مولا ہیں, یعنی تمام کائنات کو جانتے ہیں. آپ تو اپنی زمین تک محدود ہیں خالی, آپ تو اپنی خالی زمین تک محدود ہیں. اب اگر مولا کسی جگہ پہ سمجھ کہتے ہوئے نظر آ جائے کہ میں نے آدم کو مٹی اور پانی کے درمیان دیکھا, جوان مرد پیدا نہیں ہوا جو عالمین کی حدود اربع بیان کر سکے,
بے شک
نہ قم میں نہ نجف میں نہ مکے میں نہ مدینے میں نہ مصر میں, کوئی دنیا میں کوئی ایسا بخارات فلسفی ایسا نہیں ہے جو عالمین کی حدود اربع کو بیان کر سکے. عالمین کا مطلب کیا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا, ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایک چیز کا ہم اندازہ قرآن مجید سے لگا سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہم قرآن مجید میں کیا پڑھتے ہیں, اللہ اپنے رسول کی جب تعریف کر رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے کسے اے رسول تمہیں نہیں بھیجا دنیا میں ماں سوائے اس کے کہ تم عالمین کے لیے رحمت بن جاؤ. یہی ہے, کوئی اور آیت تو نہیں ہے, یہی آیت ہے نا, ہم نے اے رسول تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اچھا میں اگر سوال کروں تمام مسلمانوں سے کہ جو رسول کے چاہنے والے ہیں موہب ہیں, ہری پگڑی میں ہو کالی میں ہو سفید میں ہو براؤن میں ہو جیسے بھی ہو, کہ بھئی عالمین کا مطلب بیان کرو, کسی کے پاس حدود اربعہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور جانتے ہیں, وہ کیا ہے جو قرآن میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سورہ ہم نے پڑھتے ہو نا آپ لوگ. اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ہمارے نبی کی رحمت ہے. جہاں جہاں تک بھی خدا کی ربوبیت ہے، بھائی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی ربوبیت نہ ہو؟ کوئی ایسی جگہ ہے؟ جب تم کوئی ایسی جگہ نہیں سمجھ سکتے تو یہ تم جگہ بھی نہیں نکال سکتے جہاں ہمارے رسول کی رحمت نہ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ رسول کائنات کے رسول ہیں، فقط ہمارے لیے نہیں آئے کہ ہم شلوار اونچی کر کے نیچی کر کے پہنے اور کارٹون بنے. ہمارے اس کارٹون والے حلیے کے لیے رسول نہیں آئے. رسول کو ہم نے کیا اپنے حساب سے اپنے دماغ کے حساب سے کیا بنا رکھا ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ ہمارے رسول اور دوسروں کے رسول میں بہت فرق ہے. ہمارے رسول میں اور دوسروں کے رسول میں نہایت فرق ہے، کوئی آپس میں میچنگ نہیں ہے. بھائی کتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دے دی. تو یہ ہے رسول جس کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ ہے اولی الامر جس کی اطاعت کرنی ہے. بے شک اب سمجھ میں آ گیا اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ کہ صاحب اختیار ہو، صاحب اختیار ہو. اب جو یہ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے حجت اللہ، آپ نے دعا توسل پڑھی ہوگی، بس میں آخری بات کر کے اپنی بات سمیٹوں. لفظ آپ نے حجت اللہ سنا ہے کہ آئمہ طاہرین کے لفظ استعمال کرتے ہیں حجت اللہ. اچھا یہ لفظ حجت اللہ اتنا زیادہ گھس پٹ گیا ہے کہ ہم نے مولاناؤں کو بھی کہنا شروع کر دیا اسد اعلی بھی حجت الاسلام، فلاں بھی حجت الاسلام. یہ لفظ حجت اتنا گھس گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا آئمہ طاہرین کے لیے جو لفظ حجت استعمال ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی اسی سے تھوڑا اوپر درجے کا مطلب ہوگا. استغفر اللہ. جب ہم خود دعا تفصل میں پڑھتے ہیں لفظ حجت اللہ علی خلقہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے خلق نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حجت ہے تمام مخلوقات پر. اللہ کی حجت تمام مخلوقات پر. اب دنیا میں کوئی ایسی چیز لے آؤ جو اللہ کی خلقت سے باہر ہو، کوئی چاند لے آؤ جو اللہ کی خلقت سے باہر ہو، کوئی ستارہ لے آؤ جو اللہ کی خلقت سے باہر ہو، کوئی آسمان اور زمین کا کوئی پلینٹ لے آؤ جو اللہ کی خلقت سے باہر ہو. تو یہ جب سمجھ میں آ گیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حجت ہیں تمام خلقت پر، یعنی اللہ کی دلیل بنا کر بھیجے گئے ہیں تمام خلقت عالم پر. بسم اللہ. اب اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، سوا سوائے اللہ کے، ماں سوائے اللہ کے. جتنی بھی چیزیں دنیا میں تم تصور کر سکتے ہو وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. اور یہی ائمہ طاہرین، یہی رسول خدا، یہی 12 امام، یہی 14 معصومین، ان تمام پر خلقت پر حجت بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ. کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی خلقہ؟ یا تو یہ دعائیں پڑھنا چھوڑ دو،
بسم اللہ بسم اللہ،
یا تو یہ دعائیں پڑھنا چھوڑ دو، ورنہ اس عقیدے کو سمجھو.
بسم اللہ.
پہلے ہم کسی سے خطاب کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو خطاب کرتے تھے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو. اب اپنوں میں بیٹھ کے ثابت کرنا پڑتا ہے. اب تو دن یہ آ گئے کہ اپنوں میں مولا کی ولایت کو ثابت کرنا پڑتا ہے. یہ دن آ گئے ہم پر. یعنی اس مکتب کی جو ستم ظریفی ہے وہ یہ کہ اپنوں میں بیٹھ کے آج اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حجت اللہ ہے علی خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اولی الامر کو صاحب اختیار ہونا چاہیے تو یہ حلال اور حرام اور یہ چھوٹی چیزیں تو بہت چھوٹی نادر چیزیں ہیں. ہمارے ذہن میں تصور کیا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف
لائیں گے
حساب سے ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے تو حلال و حرام سمجھائیں گے، وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے تمہیں تودے مسائل پر نہیں لکھ کے دے دیں. ہم تو اسی لیول کی باتیں کرتے ہیں نا. کیا ایک امام معصوم کا کام یہی ہے؟ کیا امام معصوم کا یہی کام ہے کہ وہ آگے فقط کہ تمہیں حلال حرام بتائے؟ نہیں. ایک امام کے پاس جو ہے جس طرح سے یہ ولایت تشریح یعنی قانون گزاری حلال و حرام کے احکامات کو بیان کرنا، یہ قانون گزاری ہے. جہاں تک یہ اختیارات ہیں وہیں پوری کائنات کا اختیار ہے جسے ہم کہتے ہیں ولایت تکوینی.
بسم اللہ.
پوری تکوین کا اختیار، پوری کائنات کا اختیار ان کے پاس ہے. ماشاءاللہ. پروردگار عالم جو بھی اپنے احکامات ہیں انہیں کے ذریعے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. لہٰذا ہم ان کا کہتے ہیں حجت اللہ علی خلقہ. علل آدم نہیں کہتے, علل مومنین نہیں کہتے, علل مسلمین نہیں کہتے. جس طرح پروردگار عالم, جس طرح پروردگار عالم ان تمام لوگوں کا بھی خدا ہے جو پروردگار کو نہیں مانتے, جو خدا کا احترام نہیں کرتے, جو خدا کا حکم نہیں مانتے. جس طرح خدا ان کا بھی خدا ہے, اسی طرح سے ہمارے آئمہ بھی ان کے بھی امام ہیں جو ان پر ایمان نہ بھی رکھے, بھائی ان کے بھی امام ہیں. کیونکہ یہ تو کائنات کے لیے حجت بنا کے بھیجے گئے, فقط شیعوں کے ٹھیکیدار تو نہیں ہے کہ شیعوں نے اپنی ٹھیکیداری رکھی ہوئی ہے کہ فقط امام حسین ہمارے ہیں اور امام زمان ہمارے ہیں. ایسا تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے نا, ایسا تو نہیں کہ آپ نے محدود کر دیا ہو, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ وہ کائنات کے امام ہیں. ان کے لیے اگر حجت بنا کے بھیجا گیا ہے تو کائنات کے لیے بھیجا گیا ہے. اب کوئی ان پر ایمان رکھے یا نہ رکھے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم خدا پر بظاہر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم خدا کی بتائی ہوئی باتوں میں عمل نہیں کرتے. تو کیا خدا ہمیں رزق دینا بند کر دیتا ہے؟ بتائیے,
اس کی صفت ہے وہ دینا.
کیا
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جو دعویٰ کرے میں نے زندگی کوئی گناہ نہ کیا تو چلو ہم اس کے پاؤں چومنے کو تیار ہیں, لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ ہم معصیت بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا رزق بند نہیں ہوتا, ہماری سانسیں بند نہیں ہوتی. کیا سانس لینے کا اختیار مجھے آپ کو ہے؟ ہمیں تو اختیار نہیں ہے. ہماری جو ایک سانس اندر جاری باہر نکالنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے, باہر نکل آئی اندر جانے کا اختیار نہیں ہے. ہمارے دل جو دھڑک رہا ہے وہ دھڑکانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. تو یہ تمام اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم اتنے بے بس انسان ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے ان تمام معصیتوں کے باوجود. تو اعتراض نہ کرو, خدا بن کے سوچو. جو خدا تمام مخلوقات کو,
بسم اللہ,
جب ہم خدا کے دعوے دار ہیں اور ہم خدا کی معصیت کریں تو ہمیں کتنا برداشت کرتا ہے؟ تو جو خدا کا دعوے دار نہیں ہے اگر وہ معصیت کرے خدا اس کو بھی نوازے, تو خدا پر اعتراض مت کرو, خدا کی خدائی کو دیکھو. خدا کی خدائی کو دیکھو, اس کی رحمت کو دیکھو, کیونکہ جو نبی کو رحمت کے نام سے تعارف کرا رہا ہو, جو اللہ اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج رہا ہو تو وہ خدا خود کتنی بڑی رحمت ہوگا, وہ خدا خود کتنی بڑی رحمت ہوگا. اب بس یہاں سے میں آخری بات کروں اور اپنی بات کو ختم کروں. وہ بات یہ کہ آپ اور ہم جو تمام اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں, مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار نہیں کہ آپ چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے, کسی مولوی مجھ کو اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ کوئی کسی کو کہے کہ تم جانے والے ہو یا نہیں ہو, تم مومن ہو نہیں ہو, کسی کو اختیار نہیں ہے. فقط ایک بات جانتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ جس حسین سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس حسین کی کسی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کوئی ہم میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ ہم حسین کو اپنے عمل سے کوئی تکلیف پہنچائیں. تو یہ سمجھ لو جب ہمیں حسین سے اتنی محبت ہے تو جس کو حسین سے محبت ہو وہ کتنا عظیم ہوگا. بھائی ہمیں تو حسین سے اتنی محبت ہے لیکن جس خدا سے, جس اللہ سے, جس پروردگار سے حسین محبت کرتا ہو وہ کتنی عظیم چیز ہوگا, وہ کتنی عظیم چیز ہوگا. اب آؤ سمجھو کہ حسین کو کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے حسین, حسین کو کتنی محبت ہے. آپ نے دیکھا حسین کو کتنی محبت ہے, اس کربلا کے ہر قدم نے حسین نے اپنی محبت ثابت کی ہے, ہر قدم پہ اپنی محبت ثابت کی ہے. کہیں کوئی حسین کے گھرانے کا چھوٹا سا بچہ بھی گلا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, کوئی شکایت نہیں کر رہا. لیکن اگر اس گھرانے کی کوئی کنیز بھی اگر ہاتھ اٹھا دیتی تو یہ یزیدیوں کی حیثیت کیا تھی؟ اگر ہاتھ اٹھا دیتی, اگر کوئی بددعا نہ بھی کرتا, فقط میں کہتا ہوں غازی عباس کو اگر فقط جنگ کرنے کی اجازت مل جاتی. آپ کو پتا ہے کہ جب شب عاشور جناب علی اکبر جناب غازی عباس ایک جگہ بیٹھے تھے, جناب غازی عباس نے جو کہ علمدار ہیں کہا کہ میں نے یہ اپنی سپاہیوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے، دو حصوں کو میں سنبھالوں گا، بیٹا علی اکبر تم نے ایک حصے کو سنبھالنا ہے، جب میں اپنے ان دو حصوں کو سنبھال چکوں گا میں تمہاری مدد کو آؤں گا، اور جو چوتھا حصہ ہے وہ اصحاب حسین سنبھالیں گے، اور جب ہم ان دونوں تینوں حصوں کو سنبھال چکے ہوں گے تو اصحاب حسین کی مدد کو جائیں گے۔ تو غازی عباس یہ پلان کر چکے ہیں کہ یہ جو سامنے جتنی بھی ہزاروں یا لاکھوں کی فوج ہے یہ غازی کے پاؤں کی خاک ہے، غازی کے پاؤں کی خاک ہے، اگر فقط حضرت عباس کو اختیار مل جاتا جنگ کرنے کا تو یہ تمہیں یزیدی نظر نہ آتے، لیکن ایک چیز جو تمام چیزوں کے آڑے آئی ہوئی تھی وہ تھی حسین کا خدا سے کیا ہوا وعدہ، حسین کا خدا سے کیا ہوا وعدہ، حسین تو قربانی کے لیے آئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے تو یہ وہی نازل ہوئی تھی کہ ہم نے اس نوازے کو قربان کرنا ہے، قربان کرنا ہے، یہی تو تھی نا کہ رسول نے شروع سے امام حسین کو یہ بتایا ہوا تھا کہ وہ میرا مشن جو رہ جائے گا تم نے کربلا میں جا کے پورا کرنا ہے، اور جو تمہارا مشن کربلا میں رہ جائے تمہاری بہن زینب میں جا کے شام میں مکمل کرنا ہے، تمہاری بہن زینب میں جا کے شام میں مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں دو ہی فرقے رہ جائیں گے، یا دنیا میں کوئی حسینی ہوگا یا کوئی یزیدی ہوگا، پھر کوئی تیسرا فرقہ باقی نہیں رہے گا، یہی چیز سنا۔ اب حسین نے اپنی محبت خدا سے ثابت کی، کہیں بھی آپ کو شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، ایک باپ کے لیے، ایک باپ کے لیے بھی ایک وہ بھی موقع تھا کہ جناب علی اصغر کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا، لیکن صبح سے حسین نے لاشیں اٹھائی ہیں لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا، ایک مرتبہ میں حسین کوئی قدم پیچھے نہیں اٹھایا، لیکن علی اصغر کی لاش کو ہاتھ میں اٹھا کے سات مرتبہ آگے بڑھے، سات مرتبہ پیچھے آئے اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، جتن میں رضا ہے ہی اور تسلیم اپنے امر ہے، اے خدا میں تیری رضا ہے سے راضی ہوں، ایک ہی جملہ کہا اور ایک ہی وقت میں کہا، اس سے پہلے نہ کبھی کہا نہ اس کے بعد کہا، فقط ایک ہی جملہ کہتے رہے، ایک ہی جملہ کہتے رہے۔ اب اس کربلا میں اتنے واقعات ہیں، اتنی مثالیں ہیں، لیکن ابھی جب میرے بھائی، چھوٹے بھائی جب یہاں پہ بھی سوسخاری کر رہے تھے تو ایک بچی کا سوسخاری نہیں کیا، اور یہ ایام بھی انہی بچی سے متعلق ہے، اس گھر میں اہل بیت کے گھرانے میں کوئی بھی بچہ آیا کسی مقصد کے بغیر نہیں آیا، چاہے وہ 28 رجب کا دن ہو جب مولا مدینے سے نکل رہے ہیں تو جناب علی اصغر جناب سورا کی گود میں چلے گئے، جناب سورا کی گود میں چلے گئے اور جناب سورا کی گود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بی بی نے آ کے جناب علی اصغر کو لینا چاہا لیکن امام حسین یہی کہتے رہے، ارے بی بی جلدی ہو رہی ہے، ذرا جلدی کرو، رات کی تاریکی سے پہلے ہم نے مدینے سے نکلنا ہے، تو جب پتا چلا کہ جناب علی اصغر جناب سورا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، نہ جانے حسین نے علی اصغر کے کان میں آ کے کیا کہا، جدا جانے کان میں آگے کیا کہا، علی اصغر نے اپنی بہن سورا کی گود چھوڑی اور اپنے باپ حسین کی گود میں آ گئے، ہمیں روز عاشور سمجھ میں آیا کہ مولا نے یہ کہا تھا، اے علی اصغر کس جہاد کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں، علی اصغر تیرے بغیر وہ جہاد مکمل نہیں ہوگا، اسی طرح سے امام حسین کے گھر ولادت ہونے لگی تو امام حسین نے ایک بار خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے خدا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر نہ جس کو میرے بغیر سکون آئے نہ جسے میرے میرے بغیر سکون نہ سکے، ایک ایسی بیٹی ہو، لہذا اس بیٹی کا نام فاطمہ تھا، لیکن سکینہ اسی لیے کہنے لگے کہ یہ اپنے باپ کا سکون بن گئی، یہ اپنے باپ کا سکون تھی، یہ بچی، یہ بچی اس دن بھی آپ یاد کرتے ہیں کہ جب عصر عاشور میرے مولا رخصت ہو گئے، خیمے سے نکلنے لگے جہاد کے لیے، ذوالجناح نے دو دفعہ مولا کے چلنے سے انکار کیا، مولا کے حکم سے چلنے سے انکار کیا، ایک وہ وقت تھا دو محرم کا جب ذوالجناح میدان کربلا پہنچتا ہے اور اپنے مولا کہتے ہیں یہاں سے آگے کیوں نہیں بڑھتا، ذوالجناح نے انکار کیا اور اپنی بے زبانی میں سمجھایا ہوگا مولا ہماری منزل آ گئی، اور دوسرا وقت وہ تھا جب میرے مولا نے اسے عاشور کہا، اے ذوالجناح مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے، مجھے قتلگاہ تک پہنچا دے، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا، اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا، امام نے کیا دیکھا، ایک ننھی بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جا، جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا،
امام الجنازے نیچے تشریف لائے, سکینہ کو اٹھایا اپنے سینے میں لٹا کے یقیناً کہا ہوگا اے سکینہ اپنے باپ کے سینے میں آخری مرتبہ سوچا, اب تجھے یہ سینہ نصیب نہ ہوگا, اب یہ سینہ نصیب نہ ہوگا. سکینہ بھی جناب زینب کے حوالے کیا اور یقیناً کہا ہوگا کہ میری سکینہ کا بڑا خیال رکھتا میری سکینہ پیاسی ہے اس کا بڑا خیال رکھنا. اور پھر وہ بھی وقت آیا جب شام غریبہ میں زینب اور ام کلثوم نے امام کے گھر کے بچوں کو چننا شروع کیا, سب کو گنتی نہیں, یک یک زینب کو خیال آیا حسین کی بچی سکینہ نظر نہیں آ رہی, سکینہ نظر نہیں آ رہی. میں آواز دیتی ہوئی اس مقتل میں نکلی, قتلگاہ سے ایک اور سے آواز آتی ہے اے بہن زینب ذرا آہستہ ابھی سکینہ سوئی ہے. جناب زینب اس مقتل میں اترتی ہے, اس قتلگاہ میں اتر کے جناب سکینہ کو گودی میں لیا, جناب سکینہ کو آنکھ کھل گئی اور ہاتھ میں لے کے پوچھا اے بیٹی سکینہ ذرا یہ تو بتا اگر کسی چیز کو پہچاننا ہو یا اس کے سر سے پہچانتے ہیں یا لباس سے پہچانتے ہیں تو نے اپنے بابا حسین کو کیسے پہچانا. سکینہ نے بس ایک ہی بات کہی میرے دامن میں آگ لگی تھی, میرے کانوں سے خون جاری تھا, میدان میں کعبہ بابا کہتی پھر رہی تھی, مجھے گودام سے شام کی زیارت نصیب ہو وہاں پہ سکینہ کو رقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. پتا ہے رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ باپ کو گے دے کر روتی ہو, وہ بچی جو زیادہ گریا کرتی ہو اس کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں, لہذا آج بھی اس قبر کو سیدہ رقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. شام کے لوگوں کو بچی کا نام نہیں پتا تھا, لہذا کہنے لگے رقیہ رقیہ, یہ رقیہ کی قبر ہے, آج تک رقیہ کہتے چلے آ رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کا گریا اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا کہ ایک ہی دن اسی زندان شام میں خدا آپ کو زیارت نصیب کرے, آپ کو زیارت نصیب کرے. اسی زندان میں نہ چھت تھی نہ کوئی دیوار تھی, اسی جگہ پر یہ بچی ایک دن بچوں کو سب کچھ سنایا گیا, بچی بھی سو گئی, لیکن تھوڑی دیر بعد بچی اٹھ کے کہتی ہے اے پھوپھی اما میرے بابا مجھے لینے آئے. اللہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے, بچی اٹھ کے کہتی میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں. یہ سیدہ سجاد بھی اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنی بہن کو سمجھانے لگے اے بہن سکینہ اب بابا نہ آئیں گے, اب بابا نہیں آئیں گے, لیکن بچی کا اصرار ہے کہ بابا مجھے لینے آئے ہیں لینے آئے ہیں. جب یہ کریا ساری پڑی یزید کو خبر ہوئی, یزید نے یہ کہا کہ جاؤ ان شہدا کے بچوں کو ان کے سروں کو لے کر جاؤ. جب یزید کو یہ بتایا گیا کہ کوئی بچی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے, اب ایک ایک سروں کو لایا گیا زندان میں دیا گیا, اس بچی نے جب اپنے بابا کے سر کو لے گا سکینہ نے اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور بس ایک جملہ کہا اے بابا آپ کی داڑھی کو خون کا غذا. بچی نے بس ایک جملہ کہا اپنے ننے ننے ہونٹوں کے امام کی پیشانی پہ رکھا, سید سجاد کی آواز اٹھی اے اما انا للہ.
پروردگار
پروردگارا جو لوگ اسیر ہیں پروردگارا پہ حق محمد علی محمد ان تمام لوگوں کا سیرت کربلا کے صدقے میں رہائی عطا
فرمائے
پروردگارا ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر کے چندے کی توفیق عطا فرمائے پروردگارا ہماری تمام آنے والی نسلوں کو روز قیامت علی امام زمانہ کے ساتھیوں کے ساتھ مشہور فرمائے پروردگارا وہ لوگ جو کہ ان محافل مجالس کی زینت ہوا کرتے تھے پروردگارا ان تمام لوگ جو آج مجلس میں نہیں آ سکے دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارا ان کو اہل بیت کے ساتھ مشہور
فرماؤ
حاضرین کے مرحومین کو اہل بیت کے ساتھ مشہور فرماؤ صاحب خانہ کے مرحومین کو اہل بیت کے ساتھ مشہور پروردگارا صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ پروردگارا اس گھر میں اور جہاں جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی جس انداز میں بھی امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے جس انداز میں بھی ذکر کو زندہ کیا جا رہا ہے پروردگارا بحق کے محمد آل محمد ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ پروردگارا جس انداز سے بھی لوگ اس ذکر کو زندہ کر رہے ہیں چاہے کوئی ایک آدمی کوئی ایک سپاہی کوئی ایک جو بھی اپنا کردار اس میں ادا کر رہا ہے پروردگارا ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ پروردگارا ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہماری تمام آنے والی روز قیامت تک جتنی بھی ہماری نسلیں ان کو اس فرش ادا میں بیٹھنے کی توفیق پروردگار اس فرش ادا کی خدمت کرنے کی توفیق ادا پروردگارا روز قیامت امام کے ساتھیوں میں ہمیں محشور پروردگارا حق محمد آل محمد جو بھی مومنین میں آپس میں اختلافات ہیں پروردگار پہ حق محمد آل محمد پہ حق کے چار تمازمین تمام مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پروردگار بحق محمد آل محمد اس ملک پاکستان کی عبادت فرمائے پروردگار بحق محمد آل محمد جو لوگ اہل بیت یا اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمن پروردگاروں کی ہدایت فرمائے پروردگار جو لوگ خواب ہدایت قابل ہدایت نہیں سب کو نیست نابود فرمائے پروردگار دشمنان اہل بیت کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے پروردگار اہل بیت کی معرفت ان کے علم ان کی روایات ان کی احادیث ان تمام جو معرفت جو وہ چاہتے ہیں جس انداز میں ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے پروردگار بحق محمد آل محمد ہمیں مولا امیر المومنین کی اس دعا کا مصداق بنائے کہ جس میں مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ الہ انت کما تحب اے خدا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں فاجعلنی کما تحب تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں چاہتا ہے پروردگار جیسا کہ خدا ہمیں اپنے بندوں کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اس خدا کی رضایت کے مطابق اہل بیت کی مرضی کے مطابق ہمیں اس طرح کا بندہ بنا پروردگار ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارے امام زمانہ کو ہمارے خدا کو ناراض نہ فرما پروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ کو خوش راضی و خوش پروردگار جو بھی ہماری جائز ہوائش ہیں جائز خواہشات ہیں پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار جو بھی مومنین مومنات دنیا میں جہاں جس کونے میں بھی رہ رہے ہیں سبھی جان مال عزت آبرو اپنی زبان میں نبی واجد نو صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سورہ اخلاص تمام حاضرین کے برحومی کے لیے صاحب خانہ کے برحومی کے لیے جملہ مومن مومنات